الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الف لام را اس کا مطلب اور اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ کامل کتاب کی اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. ربما یود الذین کفروا, بار بار کافرین تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جائیں. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, آپ چھوڑ دیجئے ان کو, کھاتے رہیں دنیا سے مزہ لوٹتے رہیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ, اور امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. فسوف يعلمون, پس ان قریب وہ جان لیں گے. بس دوستو اور بزرگوں, گزشتہ درس کے اندر ہم نے سورہ ابراہیم ختم کی تھی اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے. آج الحمدللہ ہم قرآن کریم کی 15ویں سورت, سورۃ الحجر مکیۃن کی تفسیر شروع کر رہے ہیں. اس سورت کو سورۃ الحجر کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر ہجر والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور ان کا ذکر آیا ہے. عام طور پر اس سورت کے اندر جو قصے بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں سے کسی ایک لفظ کو لے کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ, تو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر گائے کا قصہ اور اس کا ذکر موجود ہے. تو سورہ حجر کے اندر حجر والے ایک بستی ہے, ان کا ذکر موجود ہے, اس لیے اس کو سورۃ الحجر کہتے ہیں. مکیۃن, یہ سورت مکی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. اس سورت کی 99 آیتیں ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, یہ جو سینٹنسز اور جملے آپ کے سامنے کہے جاتے ہیں, یہ جملے اور یہ سینٹنسز اور یہ آیات ایک کامل کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن کی آیتیں. تو یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے وہ کامل بھی ہے اور واضح بھی ہے, کمپلیٹ بھی ہے اور کلیئر بھی ہے. دو چیزیں ہیں قرآن کریم میں, کامل بھی ہونا, پرفیکٹ ہونا اور صرف کلیئر نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, ساری کی ساری واضح باتیں ہیں. تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ یہ کامل کتاب کی آیتیں اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. پھر فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, بار بار کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جائے, کاش کہ وہ مسلمان ہو جائے, ریگریٹ کریں گے اگین اینڈ اگین آفٹن. کب؟ جب وہ مر جائیں گے اور قبر سے ان کا عذاب شروع ہو جائے گا, پھر میدان محشر کے اندر پہنچیں گے, یہ مصیبت وہ مصیبت یہ مصیبت وہ مصیبت, پھر ادھر مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ واہ وہ تو مزے اڑا رہے ہیں, سمجھ گئے, پوچھیں گے کیوں, دیکھیے وہ تو مسلمان تھے, وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے, اس لیے وہ مزے اڑا رہے ہیں. اوہ تو کپڑے بھی مسلمان ہوتے تو کتنا ہارو پڑ گئے, لوکان ہو ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, ہم بھی مسلمان ہوتے تو جب بھی کوئی عذاب آتا کوئی مصیبت آئے گی دوسروں کو اچھی حالت کے اندر دیکھیں گے بس ریگریشن شروع ہو جائے گا. جیسے کہ ہم بھی آپ نے کوئی گھر مس کی دو ہے جہاں سے بھی کلی اسٹریٹ میں گزرے یار آج مس کی دی یار اپنے آئی لے لیتے تو کتنا ہارو پڑ گئے, آئی لے لیتے تو کتنا ہارو پڑ گئے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایگزیکٹلی قیامت کے دن کافر لوگ اس بات پر ریگریٹ کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا, الحمدللہ علی نعمت الایمان, الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بار بار دوستو اس نعمت کا شکریہ ادا کرو اور اس نعمت پر اور اس نعمت کی ملنے پر اللہ کی حمد اور ثنا کرو کہ آپ نے اللہ بہت بڑی نعمت دی تھی, بہت بڑی نعمت دی تھی, بہت بڑی نعمت دی. دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی کو ضرورت کے موقع پر قرض دے دے دے, 10,000 پاؤنڈ کا قرض, 20,000 پاؤنڈ کا قرض, آج کل تو کوئی صرف چیک دے دے دے, خالی چیک پیچھے تو اندر تو وہ تو چلے جائیں, چیک دے 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 یار بڑا کام مانگ لو یار, سمجھے گا, اس نے میرا کام کر دیا تھا, اس نے میرا کام کر دیا تھا, ایسا میرا کام کر دیا تھا, اس کے ذریعے سے مجھے ایک نعمت حاصل ہوئی, پوری زندگی ہم اس کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. بلا یہ ہمارا ویزانو کری دی چلے پرانے نے میرے لیے یہ کام کر دیا, تو اللہ نے ہمارے لیے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اس نے ہم کو ایمان جیسی دولت دے دی. ایمان جیسی کیا ہے؟ دولت دے دی, اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی دولت کہ بس اس دولت کی قیمت تو آخرت ہی کے اندر ہم کو معلوم ہوگی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یہ بس یہ آیت پڑھتے رہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو شاکرین میں سے بنا دیں گے. اس میں سے بنا دیں گے شکر کرنے والوں میں, تو الحمدللہ کرو شکر سے کہ آپ نے آئے دے دیجیے, شکر ہے شکر ہے شکر ہے. اور کافروں کا یہ حال دیکھو 16 پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بات کوئی عجیب انداز میں بیان فرمایا, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حسرت والے دن سے ڈرائیے جہاں انسان جا کر پشیمان ہوگا, شرمندہ ہوگا, ریگریشن کرے گا, اور وہ کون سا قیامت کا دن, اور وہ بھی قیامت بھی کون سی قیامت, اور وہ کون سی گھڑی, فرمائے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مینڈے کے کاٹے جانے کے بعد جو کہ موت کی شکل میں ہوگی اس موت کو بھی کیا آ جائے گی, موت آ جائے گی, تو پھر اب اللہ پاک یہ اعلان کریں گے او جنت والے تم جنت میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, رہو او جہنم والے تم جہنم کے اندر رہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ساری امیدیں ختم, سب ہوپ کیا ہو جائیں گے ختم. اس دن ان کو جتنا افسوس ہوگا اور جتنا ریگریٹ ہوگا شاید اس سے زیادہ ان کو کبھی بھی شروع شروع میں تو شاید یہ بھی ہو کہ چلو معافی ہو جائے لیکن وہاں پر جا کر تو ساری امیدیں کیا ہو جائیں گی ختم. تو کافی یہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس تیسری آیت کے اندر اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں, ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, چھوڑ دو ان کو کھاتے ہوئے دنیا کا لطف اٹھاتے ہوئے, لیکن دب دم الاؤ تو وہ مزے اڑانے دنیا چاہیے. اور پھر آخر اور تیسری بات ویلہم العمل, بات یہ ہے کہ امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے, امیدوں نے طول العمل نے وشز نے کہ میری یہ تمنا میرا یہ پلان میرا یہ پلان, ہمارے ہر ایک انسان کی کچھ نہ کچھ تمنا اور امیدیں ہوتی ہیں, تو میرے طول عمل نے ان کو بالکل غافل کر دیا. اچھا طول عمل کس کو کہتے ہیں؟ لمبی لمبی امیدیں لگانا, تو اس کی تفسیر سن لیجیے. طول عمل کہتے ہیں دنیا کی محبت میں اور دنیا کی حرص کے اندر مشغول ہو جانا اور آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جانا اور موت سے بالکل بے خبر ہو جانا. بس جب دیکھو جب دنیا اور دنیا کی لالچ, دنیا اور دنیا کی لالچ, دنیا اور دنیا کی لالچ, اس کو طول عمل کہتے ہیں. اسی کے اندر پلان بنتے رہے. اب پھر ظاہری بات ہے کہ صرف دنیا ہی کی محبت ہوگی اور صرف حرص اور حرص لالچ اور لالچ ہی ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی, قبر کا خوف ختم ہو جائے گا, محشر کا خوف ختم ہو جائے گا. بس جو آیا کرے مانو کس کو طول عمل دے جائے. لیکن ایک مسلمان کا وہ بھی دنیا کے اندر کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, یہ پراپرٹی خریدی وہ پراپرٹی خریدی, یہ تجارت کری وہ تجارت خریدی, لیکن پانچ وقت کا نوازی ہے, زکات اپنے دے رہا ہے, مال کے حقوق ادا کر رہا ہے, موت کا دھیان ہے, حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے, حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے, یہ طول العمل میں داخل. کیونکہ نفس سے فی نفس ہی مالدار ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, مال والا ہونا یہ کوئی بری بات, بلکہ یہ بھی ایک نعمت ہے. ذالک قوم مال کی ہی دیکھیے, وہ فقراء صحابہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف لایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ مالدار صحابہ جو ہیں وہ تو عمرہ کرتے ہیں, وہ تو حج کرتے ہیں, وہ تو جہاد میں جاتے ہیں, وہ تو اللہ کے راستے کے اندر بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں, ہم تو فقیر, ہمارے پاس تو کھانے کے پھانسے ہیں, کھانے کو نہیں ملتا, پینے کو نہیں ملتا. جب یہ کھانے اور پینے کی سہولت ہمارے پاس ہے تو عمرہ کرنے کی سہولت کہاں سے آئے گی, حج کرنے کی سہولت کہاں سے آئے گی, جہاد میں جانے کی سہولت کہاں سے آئے گی, جہاد میں مجاہدین پر خرچ کرنے کی فضیلت ہم کو کہاں سے ملے گی؟ ہم تو پیچھے رہ گئے, سب کو سب آگے چلے جائیں گے. سمجھے گا, یہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ مال کے خرچ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. صاحب صاحب تم نے بتایا چلو اچھا میں تم کو ایک عمل بتلا دوں, وہ کروں کیا؟ وہ کیا اللہ کہتے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. بس تو تم ان کے درجے میں آ جاؤ گے, وہ جو عمرہ کرتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, جو جہاد پر جاتے ہیں, جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, یہ تسبیحات کے ذریعے سے تم کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا جیسے ان کو مال کے خرچ کرنے میں. اب یہ پکارا صحابہ فرض نماز کے بعد کھانا شروع کر دیا, مالداروں نے دیکھ لیا ریا کچھ کرتے ہیں, سمجھے کہ نہیں, میں تو پوچھا کیا کرتے ہو, تو کیا یہ تصویر پڑھ کیا بتایا, کس نے بتایا کہ آپ کا نہیں بتایا, اس کی کیا فضیلت تھی, یہ فضیلت سمجھ جانے والے. اوہ تو پھر انہوں نے بھی شروع کر دیا, برابر ہے, انہوں نے بھی تصویر پڑھنا. اس کو کہتے ہیں طول العمل نہیں, دیکھو فوراً آخرت کی بات آئی فوراً حصہ لے لیا. تو نماز میں بھی آگے ہیں, صدقات اور خیرات کرنے میں بھی
آگے، تجارت میں بھی آگے، ادھر بھی آگے، سب میں آگے. تجارت بھی اگر کوئی اچھے مقصد سے کریں گے تو یہ بھی دین ہے، سمجھ گئے نا. تو جب وہ مالدار صحابہ نے شروع کر دیا تو یہ غریب صحابہ پھر پہنچ گیا اللہ کے رسول، خود انہوں نے بھی شروع کر دیا، سمجھ گئے نا. اب تو اس وقت آپ سے فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ فی نفسی مال کوئی برا نہیں، مال برا اس وقت ہے جب ہم اس کی محبت میں داخل ہو جائے اور اس کی لالچ اتنی ہو جائے کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہ رہے، اس کے حقوق ادا نہ کیے. تو ہمارا معاملہ الگ، کافروں کا معاملہ، کافروں کے نزدیک تو 100% دنیا کے لیے، آخرت کا تو ان کا کوئی دھیان ہی نہیں. اور بھائی دھیان بھی کیسا ہو، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. برابر، ایک شخص کو سنو اچھی طریقے سے، اللہ پاک دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے، ایک شخص کو یہ خیال ہے کہ بھائی میں ایک دن فلانے ملک میں جانے والا ہوں، برابر ہے، میرا ایک سفر ہونے والا ہے وہاں، اور پھر وہاں مجھے دوسری زندگی ملنے والی ہے، برابر ہے. تو مجھے بتائیے اب وہ اس ملک کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ برابر ہے، تیاری کرے گا، وہاں کوئی فلیٹ خرید لے گا، وہاں کوئی ایمرجنسی طور پر کوئی مکان خرید لے گا، وہاں کوئی انویسٹمنٹ کر دے گا کہ بھائی کوئی جو ملن والا ہے یہ کروڑ ہے اپنے، تو کم از کم ماتھا چھپاوا ہارو تو اس نلو گھر تو ہوئے نہیں ہے، ایسا اپنے بڑے بوڑھے ایسا کہتے ہیں، برابر ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے، اور شاید 98-99% لوگوں نے اپنی کچھ نہ کچھ پراپرٹی انڈیا کے اندر بنا رکھی ہے، برابر ہے. تو انسان کو جب یہ خیال ہو، یہ عقیدہ ہو کہ مجھے ایک دن وہاں جانا ہے اور مجھے وہاں رہنا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری. لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات گھسی ہی نہ ہو اور یہ بھی بات ہو ہی نہ کہ مجھے وہاں جانا بھی ہے، مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، تو وہ کیا تیاری کرے گا؟ کوئی تیاری نہیں کرے گا، برابر ہے. تو کافروں کا حال یہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو ہمارے ہر کام کے اندر اور ہر چیز کے اندر انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ. سبحان اللہ کیوں بڑھتا، وہاں ایک درخت لگے گا، برابر ہے. اللہ اکبر کیوں بولے، یہ ثواب ملے گا. سورہ فاتحہ کیوں بولے، یہ ثواب ملے گا. نماز کیوں پڑھتے ہیں، وابین کیوں پڑھتے ہیں، یہ ثواب ملے گا. اشراق کیوں پڑھتے ہیں، یہ ثواب ملے گا. مسجد میں چندہ کیوں دیتے ہیں، یہ ثواب ملے گا. فقیروں کی ضرورت کیوں پوری کرتے ہیں، کہ یہ ثواب ملے گا. ہر چیز میں کیا ہے، ہمارا وقت مائے نظر آخرت میں کچھ مل جائے گا، انویسٹمنٹ. اس لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا جو ہے نا یہ آخرت کے انویسٹ کرنے کی جگہ ہے، آخرت کی کھیتی. کھیتی کا مطلب کیا، یہاں بو، یہاں ڈالو اور پھر فصل وہاں کاٹو، برابر ہے. یہاں پورا انویسٹمنٹ، تو ہماری تو ایک ایک حرکت انویسٹمنٹ میں شمار ہوتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. وی سولڈ آؤٹ، ہم نے تو اپنے آپ کو کیا ہے، سب کچھ بیچ دیا ہے. کس کے بدلے میں بیچا ہے، کس کے ذریعے سے ہم نے اپنی جان کو اور اپنی مال کو کیش کیا ہے؟ جنت کے بدلے میں، سمجھے گا. تو ہم نے جو جنت کی قیمت چکائی ہے وہ ہماری زندگی سے، جان سے چکائی ہے، اور ہمارے مال سے چکائی ہے. لہذا جانی عبادت بھی کرنی چاہیے اور مالی عبادت بھی کرنی چاہیے. جنت کما رہے ہیں نا بھائی، تو ہم کو اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہیے اور اپنی جان بھی خرچ کرنا چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جان بھی خرچ کی اور اپنا مال بھی خرچ کیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم, اور تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے. سمجھ گئے نا, بس دے دیا ہم نے اس کو, ہمیں خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہمیں, آپ شاپ کے اندر جائیں گے تو آپ پاؤنڈ دیں گے نا تب آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز ملے گی. فون خرید رہے ہیں, یہ پیسے دیے اور فون لیے. کپڑے خریدنے, یہ آپ نے پیسے ادا کیے اور وہ کپڑے لیے. یہ آپ نے پیسے ادا کیے وہاں سے گروسری لے لی, ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب تک پیسے دیں گے نہیں تو ہم کو مبی یعنی گروسری ملنے والی نہیں ہے. ہمارے چمپل, ہمارے شوز, ہمارے فلاں اور فلانی چیز, اس کو مبی کہتے ہیں اردو کے اندر, عربی کے اندر, تو ملنے والی نہیں. تو جنت یہ مبی ہے. کیا ہے جنت؟ اور ہماری جان اور ہمارا یہ مال, یہ منی ہے, پیسے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان دونوں کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا ایک ایک, ہمارا ایک ایک کام, ہماری ایک ایک حرکت کیا ہے دوستو؟ انویسٹمنٹ. برابر ہے, سمجھ میں آ گیا نا؟ عجیب بات کتابوں میں. اس لیے اب جب انویسٹمنٹ ہوا تو سوچ کر کرنا چاہیے کہ کون سی کمپنی میں لگایا جائے, کہاں سے یہ اس کا ڈویڈنڈ زیادہ ملے گا, کہاں سے اس کا پروفٹ زیادہ ملے گا, اس کا بھاؤ کیا کیسے بڑھنے والا ہے. اگر تم نے غلط جگہ انویسٹمنٹ کر دیا, یعنی اپنی جان کو غلط جگہ پر لگا دیا اور اپنے مال کو غلط جگہ پر لگا دیا, تو تم خسارے میں پڑ جائیں گے. ہم خسارے میں کیا ہے, پڑ جائیں گے. ایسی بات نکل گئی. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے وقت ایک وقت مقرر تھا. ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون. کوئی امت بھی اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے سکتی ہے. جب اللہ پاک نے کسی قوم کا, کسی بستی کا, کسی انسان کا کوئی ایک وقت متعین کر دیا ہو ہلاک کرنے کا, موت دینے کا, تو پھر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے, انک لمجنون, تم تو مجنون ہو. یہ کفار مکہ اور یہ مشرکین مکہ اور آج کل کے یہ سارے کافر, سمجھے کہ نہیں, آج کل بھی ہاں, ایسا نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر آپ کو مجنون کہا گیا. نہ برابر ہے, اس وقت بھی کہا گیا آپ کو مجنون, بعد میں بھی کہا گیا, ابھی بھی کہا گیا, اور قیامت تک یہ ان پڑھ, نہ سمجھ, اگنورنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی غصہ بھی کرتے رہے. آپ کو کیا گیا, مجنون ہے. کہا انک لمجنون, تم تو مجنون ہو, تم تو پاگل پاگل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے نا بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی, بہت تکلیفیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر سب سے زیادہ سینسیبل تھے, بہت سینسیبل, بہت فرجائل, بہت سینسیبل. اور بہت فرجائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو وہ بہت بڑی لگتی ہے, اس کو بہت سینسیبل کہتے ہیں. سینسیٹیو, سوری سینسیبل نہیں, سینسیٹیو تھے آپ, کہتے ہیں بڑے سینسیٹیو تھے, سینسیبل ہے, سینسیٹیو, بہت سینسیٹیو. برابر ہے, تھوڑا سا یوں لگ رہا ختم فوراً. تو کوئی کہ مجنون, آپ کو کوئی مجنون کہہ دے تو سارا تمہارے گانڈو کے, وہ پوتے گانڈو چاہیں گے جو بھان نہیں مل رہے. اور اتنے بڑے آدمی کو, ہاں ٹرمپ کو کوئی گانڈا کہے نا تو برابر اچھی ہے, واقعی ٹرمپ گانڈا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ. اور صرف ہم نہیں کہتے, ہر ایک کہتا ہے, وہ ان کی قوم بھی کہتی ہے, پوری دنیا نے کہہ دیا, ایک مرتبہ کہہ دیا ریسسٹ, آئی ایم ناٹ ریسسٹ. اب کبھی وہ ریورس ہونے والا ہے؟ کبھی بھی وہ ریورس ہونے والا نہیں. زبان سے اس کے نکل گیا, جو دل میں بات تھی نا وہ زبان پر آ گئی, پوری دنیا اس کو پاگل کے لیے چیک اپ کروایا گیا باقاعدہ, ہے نا بھائی ایسا, ان کو کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج تک کسی پریزیڈنٹ کے بارے میں ایسا نہیں, ہولی دنیا کے پاور فل حکومت کا حکمران اور پریزیڈنٹ اس کو کہا گیا چیک اپ کراؤ, سمجھے گا. جب اس کا یہ حال ہوگا تو وہاں کی پبلک اور کیبنٹ کا کیا حال ہوگا. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا گیا اعوذ باللہ مجنون ہے. یاد رکھو یہاں ایک بات سن لو, دیکھیے اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کرے, بے ادبی کرے, یاد رکھو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اس کو گستاخ رسول کہتے ہیں. گستاخ رسول کوئی مجنون کے دے دے, کوئی فرحان کے دے دے, ایسی بے ادبی کرے, ساحر کے دے دے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ پاک اور آپ کا اسلم کے ادب کا تو اتنا خیال کروایا گیا ہے کہ آپ کی مجلس نے کہا کہ آپ کا اسلم کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر روضہ اقدس پر سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا تھا. چھوٹا سا تھا, بے وقوف تھا, اس کا احساس نہیں تھا. تو وہاں کوئی جاننے والے مل گئے تو ان سے علیک سلیک سلام شروع ہوئی. یہاں بات نہیں, بس اس دن سے چوکنا ہو گیا. پھر جب وہاں جائے تو کوئی بھی آ جائے نا, کسی کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اتنی بڑی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں, اتنے بڑے انسان کی سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے, تو وہاں تو کسی نہ ادب کے نہ پوچھوں گا, بہت انتہائی ادب کے ساتھ پہنچا جائے وہاں, ذرہ برابر بھی شور نہ کیا جائے. تو اب یہاں سیلفی بنانا اور یہ کرنا اتنی بھی آتی ہے, اس قسم کی بے ادبی سے ہماری حفاظت کرو. دیکھو دنیا کے اندر بعض بہت سے انسان بہت عقل مند, بہت سینسیبل, بہت ہوشیار, بہت ذکی, بہت با ادب, اور بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات اترتی ہی نہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے, یہ ادب کی بات ہے دوست. سمجھے کہ نہیں, چاہے کوئی بڑا آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھے, مثال کی طور پر ہمارے حضرت وہاں سے سب میں مسجد میں آ گئے تو بڑی ٹائم کے لیے چپ چاپ سے بیٹھ گئے. سچی بات یہ, ہم چپ چاپ سے بیٹھ گئے حضرت کے ادب کے اندر. ہم کو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم حضرت کے پاس پڑھتے تھے تو ہمارا کنٹا شروع ہوتا تھا ظہر کی نماز کے بعد سے, یعنی کوٹر پاس ون کو نماز ہوتی ہے سمر کے اندر, تو کوارٹر ٹو ٹو سے ہمارا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے گھنٹہ. تو حضرت ہمیں مسلسل چار کتابیں پڑھاتے تھے, یعنی اس کا مطلب کیا چار کتاب پڑھانے کا کہ دو گھنٹے ہمیں پڑھاتے تھے, کیونکہ ہر ایک کتاب کا لیسن آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے. تو کوارٹر ٹو ٹو, کوارٹر پاس ٹو, کوارٹر ٹو تھری, کوارٹر پاس تھری اور کوارٹر ٹو فور, دو گھنٹے اسی طرح بیٹھے رہتے تھے ادب کے اندر پورے دو گھنٹے. اس وقت حضرت کا بہت روب تھا, بہت دبدبا ہوئے تو بےچارا تھوڑا سوئے ذرا کیا کہتے ہیں نرم ہو گئے, بہت نرم ہو گئے, لوگ بے ادب ہو گئے. لیکن اس زمانے کے طالب علموں نے حضرت کا اتنا ادب کیا کہ نہ پوچھو بات, بالکل ہی بیٹھے رہتے تھے, یوں بھی نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ کوئی ہم کو منع نہیں کرتے تھے لیکن ہم اس طرح بھی نہیں بیٹھتے تھے, اور یوں بیٹھنے کا سوال تو ہوتا ہی نہیں ہم کریں گے, سوال ہی نہیں ہوتا. تو جب ایک استاد جو ہم کو پڑھاتا ہے اور ہم کو سکھاتا ہے اس کا اتنا ادب, تو یہ تو استادوں کے استاد ہیں, شیخ المشائخ ہیں, آپ صاحب مشائخ کے مشائخ, سمجھے گا, سب سے بڑے ہیں. تو ان کا تو بہت ادب ہونا چاہیے. بہرحال اللہ کہتے ہیں انک لمجنون, تم پاگل ہو, لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, کیوں آپ ہمارے پاس فرشتے کو نہیں لے آتے اگر آپ سچے ہو؟ یہ سب فرشتے مشرکین کہتے ہیں. مان انزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذن منظرین. اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر فیصلے کے ساتھ. ہاں بھائی فرشتے جب آتے نا وہ تو فیصلہ لے کر آتے ہیں, اس کا تمہارے عذاب کا, تم کو ہلاک کرنے کا آتے ہیں. فرشتے ایسے ایسے نہیں آتے. وما کانوا اذن منظرین, اور جب وہ اتر جاوے نا تب تو پھر مہلت بھی نہیں دی جاتی, ان کو پھر کچھ چانس بھی نہیں دیا جاتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کے دو معجزے ہیں, ایک اس کا علمی معجزہ ہے اور ایک اس کا ظاہری معجزہ ہے. سمجھے گا؟ علمی معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا قرآن کسی کے طاقت میں نہیں کہ وہ بنا کر لا دے, کوئی شخص اس جیسا قرآن بنا کر لا ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تو ڈے ون سے کھلا اعلان اور کھلا چیلنج ہے. ایک سورت ایک پیج تو کیا, ایک آیت بھی بنا نہیں سکتا. ایسا زبردست قرآن ہے. اچھا اب اس کے اندر یہ جو کمال ہے برابر ہے, کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے, اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ نو ون کین کاپی اٹ؟ برابر ہے, تو وہ ہر شخص نہیں سمجھتا. سمجھے گا نہیں؟ وہ کون سمجھتے؟ بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے زبان کو جاننے والے ہیں, جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں. برابر ہے, زبان کے جو ماہر ہیں, جو جانتے ہیں فصاحت اور بلاغت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ واقعی اس جیسا کلام, اس سے بہتر کلام دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. کیا ہے اس سے بہتر کلام؟ کیا ہے دنیا کے اندر؟ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں لنگوسٹک کا ماہر نہیں. پتا نہیں آپ تو بظاہر آپ بھی نہیں کر سکتے تو یہ کلام جو ہے بہت ٹاپ کلاس کا ہے. بڑے بڑے شعرا, بڑے بڑے کلام کے جاننے والے, تو وہ سب مانتے ہیں کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کے اندر بہت اونچا مقام رکھتا ہے. اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مقام کہ اس سے اور اونچا مقام ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا ایک دوسرا اعجاز ہے. اعجاز کا مطلب کیا؟ اس کی خوبی, ایسی بات جو دوسروں کو عاجز کر دے گا. کیا کر دے گا؟ جو دوسروں کو ہوپ لیس اور ہیلپ لیس کر دے گا اس کے مقابلہ کرنے سے. وہ کیا؟ وہ سب سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کے اندر بھی, ظاہری ورڈنگ کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کیا؟ کوئی ظاہری کمی بیشی, یعنی روبما یا ود الدینہ را پش رو, یہ راتوں پر جو زبر ہے وہ را باما ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا. یا ودو تو یہ یا ودو ہی ہوگا, یا زبر یا وال زبر ود, یا ود ایسا ہی ہوگا. کفارو تو کفارو ہی ہوگا, اس میں ذرہ برابر بھی نہ حرف کم ہوگا نہ اس کا زبر زیر پیش کم ہوگا, کچھ بھی نہیں. چنانچہ یہ تو سب نوٹس کر سکتے ہیں. آپ تو کم از کم معاشرہ تو آپ نے آؤ نا, قرآن پڑھتے تو سب کو آتا ہے نا. اب یہ قرآن ہے اور یہ ایک دوسرا چھپا ہوا قرآن ہے. آپ نے پڑھتے پڑھتے نوٹس کیا, مثلاً آپ کو وہ سورج جو یاسین شریف آتی ہو فورن, سب کو یاسین برابر یاد ہے. برابر ہے, اب یاسین پڑھو تو اس نے دیکھا کہ اصل تو یوں چاہیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی الصراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہاں تو ایسا ہے تو اردو سے انکما لمن المرسلین سے اصل تو انکا سے نا, اصل تو انکما سے آئے رونگ کہیں گے, آئے غلط کہیں گے. یہ قرآن نے کچھ وہ فوراً واٹس اپ کرے گا بچہ کہ جو اصل رونگ پرنٹنگ سے. برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ قرآن کریم کا یہ دوسرا ظاہری اعجاز ہے کہ اور اس بات کو ہر شخص سمجھتا ہے. کیا ہے؟ ہر شخص. تو علماء کے لیے بھی اس میں اعجاز اور عوام کے لیے بھی اس میں اعجاز کی بات ہے. تو وہ کیوں ہے ایسا اعجاز کیوں ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی. کیا رکھی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری. چنانچہ اس کی ایسی حفاظت ہے کہ کوئی شخص جیسا کلام بنا کر بھی نہیں لا سکتا اور کوئی شخص اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا. مفسر نے اپنے تفسیر میں ایک واقعہ لکھا کہ مامون الرشید, خلیفہ مامون الرشید, وہ اپنے زمانے کے اندر سال بھر میں ایک کانفرنس منعقد کرتا تھا جس میں بڑے بڑے علماء کو اور جاننے والوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی. جو بھی مطلب میں اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم ہو, کوئی خوبی ہو, تو اس کے لیے اس میں اٹینڈ ہونے کی, اس میں آنے کی کھلی اجازت ہوتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں ایک یہودی عالم بھی آیا جو اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اور اپنی وجاہت کے اعتبار سے ایسا کوئی لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑا عالم ہے, کوئی چھ مطلب. اچھا وہ تو ظاہری شکل سے بدل جائے, لیکن پھر جب اس نے کلام کرنا شروع کیا, جب اس نے بات چیت کرنا شروع کی تو اس کی بات چیت بھی بہت اچھی تھی, اس کا کلام بھی بہت سینسیبل تھا, بہت مطلب میں نپا تولا تھا, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہاں یہ کوئی ایجوکیٹڈ آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی عقل مند آدمی ہے. بہرحال مامون الرشید تب وہ دیکھ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا. جب یہ کانفرنس ختم ہوئی تو اس کو بلایا اور بلانے کے بعد پہلے کہا کہ آپ یہودی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہودی ہوں, اس نے اقرار کیا. تو مامون الرشید نے کہا کہ دیکھو میں آپ کی باتوں سے بہت امپریس ہوا ہوں اور آپ کی باتوں نے مجھے بہت خوش کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں, آپ بڑے کام کے آدمی ہیں, اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم آپ کا خوب خیال رکھیں گے, وی ول لک آفٹر یو ویری گڈ. تو اس وقت یہودی نے کہا کہ نہیں, میں اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا, میرے ماں باپ اس دین پر چلتے آئے ہیں, میرا خاندان اس دین پر چلتے رہا ہے, اس لیے میں اپنے اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, چوائس آپ کی ہے, ہم کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتے. چنانچہ وہ چلا گیا. پھر دوسرے سال جب دوبارہ یہ جلسہ اور کانفرنس منعقد ہوئی تو وہ بھی آیا, وہ عالم, اور اب اس موقع پر اس نے جو تقریر کی تو وہ تقریر اسلام کے ڈیفینس میں اور اسلام کے فیور میں اور اسلام کی خوبیوں کے بیان کرنے میں, سمجھے گا نہیں؟ تو مامون الرشید کو بڑا تعجب ہوا, یار یہ تو پلچ ہے, یہ لاسٹ ایئر آنے رہیں گے, سمجھے گا؟ اور میں نے شاید اس کو اسلام کی آفر کی تھی, اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور اس کی بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا, برابر ہے؟ چنانچہ اس سے ملاقات ہوئی اور کہنے کا آپ وہی کو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. تو مامون الرشید نے پوچھا کہ میں نے آپ کو یہ آفر کی تھی کہ اسلام قبول کر لو, تو آپ نے تو منع کر دیا تھا, تو آپ کیسے اسلام لائے, کیا واقعہ بنا, کیا صورت حال پیش آئی؟ تو پھر اس نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ بھائی میں ایک خطاط ہوں, یعنی میں لکھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے, خطاطی کرتا ہوں, بہت اچھا لکھتا ہوں, سمجھ گئے نا بات؟ عربی لکھتا ہوں اور میں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, خطاط کو لکھنا, کاتب ہوں, اردو میں اس کو کاتب کہتے ہیں اور عربی میں اس کو خطاط بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, میں خطاط ہوں, میں اپنے قلم سے اور اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتا ہوں اور اچھی انداز سے لکھتا ہوں, کلیگریفی کہتے ہیں, کلیگریفی, ہاں, اور بہت اچھے انداز سے لکھتا ہوں. تو جب میں اپنی اس کتاب کو پھر مارکیٹ میں لے جاتا ہوں تو الحمدللہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور نفع ہو جاتا ہے. تو میں نے تورات لکھی بہت اچھے انداز میں لکھی اور اس کے تین نسخے بنائے اور میں نے اپنی طرف سے اس میں تحریف کی چینجنگ کی ادھر لفظ کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کر دیا برابر ہے لیکن میں نے بہت اچھے انداز میں لکھا ٹائٹل بھی بہت اچھا بنایا وغیرہ وغیرہ اور پھر میں اس کو یہودیوں کے گرجا گھر میں لے گیا بیچنے کے لیے چنانچہ میں نے وہ تین نسخے رکھے فٹافٹ فوراً وہ بکے اور کہا واہ واہ ویری بیوٹیفل نائس گڈ پیپر گڈ رائٹنگ وغیرہ وغیرہ سمجھ گئے نا بس اور خرید کے چلے گئے یوں کر کے بس اٹھائے چلے گئے ہاں اسی طرح میں نے انجیل لکھی اس کے تین نسخے اور بہت اچھی اور اس میں بھی میں نے رد بدل کر دیا اپنی طرف سے کوئی چیز ملا دی وہاں سے کوئی چیز کاٹ دی ڈیلیٹ کر دی اور وہ بھی ظاہری طور پر میں نے بہت اچھی اس کو لکھا لے گیا ویسے تو وہاں بھی فوراً وہ میرے نسخے خوب تعریف ہوئی واہ واہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے بہت اچھا تو کہہ رہے کہ پھر میں نے اس کے بعد قرآن لکھے تین نسخے برابر اور اس کو بھی میں نے بہت عمدہ لکھا اور وہاں بھی میں نے اپنی طرف سے چینجنگ کی رد و بدل کیا اور پھر میں اس کو بیچنے کے لیے آیا تمہاری مسجدوں کے اندر تمہارے سینٹرز کے اندر تو جب بھی کوئی انسان اور میرے قرآن کو دیکھتا کہ ہے کیا تو سب سے پہلے اس چیک کر لو یہ برابر ہے میرے اور پھر جو غلطی ہو کے نا یہ تو غلط ہے یہاں ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں ہے اس کا نہیں دیتا دوسرا آتا تیسرا آتا ہر ایک اس کو خریدنے سے پہلے اچھی طریقے سے کیا اس کو چیک کرتا برابر ہے اور پھر چیک کرنے کے بعد اس کو غلطیوں کا احساس ہو جاتا فوراً نہیں چاہیے چاہے کتنی خوبصورت ہو چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ کاغذ میں لکھا ہوا برابر تو کہتے ہیں جب میں نے مسلمانوں کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ یہ دیکھا تو پھر اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے اور یہ بالکل سچی کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل خود میں نے رد و بدل کر کے دنیا کو ٹیسٹ کر لیا مسلمانوں کو آزما لیا الحمدللہ میں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اس سے پیچھے ہٹے نہیں ہے اور نہیں ہر چیز ہر زبر زیر برابر ہے اس سے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پھر اس کے بعد میں اسلام لیا تو انا نحنو نزلنا ذکر وانا لہ راجعون آج بھی یہ جب قرآن جو چھپتا ہے نا تو چھاپنے والے ایسے نہیں چھاپ دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھپ کر آ گیا نہیں نہیں جب یہ پریس میں جاتا ہے نا تو پریس میں جانے سے پہلے اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے جہاں غلطی ہوئی تو پہلے اس غلطی کو سدھارتے ہیں ہر طریقے سے اطمینان ہو جاتا ہے تب پریس والے اس کو چھاپتے ہیں اس کو ریلیز کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرنٹنگ کے اندر غلطی ہوئے نا تو اس قرآن کے اس سارے نسخے پھر کیا ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں نہیں آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایسی کتاب دی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی تورات اور انجیل اور زبور یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے تو اس میں آخر یہ تحریف کیوں ہو گئی وہ چینجنگ کیوں ہو گئی برابر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی تو اس کی حفاظت کرنا کیا کرنا ہاں بس جب ان کے ذمے چلی گئی تو پھر انہوں نے اس کی جس طرح حفاظت کرنی چاہیے تھی حفاظت نہیں تو پھر کیا ہوگی خلط ملط شروع ہو گیا آج دنیا کے اندر کوئی ایسا نسخہ نہیں جس کے متعلق یوں کہا جا سکے کہ یہ 100% صحیح ہے بہت اختلاف یہ یہاں کے نسخے میں کیا تو وہاں کے نسخے میں کیا تو یہاں کے نسخے میں کیا تو وہاں کے نسخے میں لیکن قرآن کا نسخہ اٹھا کر دیکھ لو چاہے وہ مصر کا ہو چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے وہ امریکہ میں چھپا ہو چاہے فلانی جگہ چھپا ہو سب جگہ بالکل ایک ہی ہوگا آگے رد و بدل اس میں کیوں نہیں ہوگا اللہ نے اس کی حفاظت کیا کر دی تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ ہماری بھی آپ ہی حفاظت کیجیے अगर आपने हमको हमारे हवाले कर दिया ने तो हम दबाव करवा देंगे। बात समझ में आए ये मेरी जो बात करेगा। अगर इसी वजह से वाले वो कौन सी दुआ पढ़ते हैं हमारे बीच के अंदर, ये कहते हैं उसकी उस दुआ का तर्जुमा ये है कि अल्लाह आँख पलक चपकने के बराबर भी आप हमको हमारे हवाले न कीजिए, समझे कि नहीं, बल्कि पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर आप ही का रखिए, समझ में आए, और आपकी हिफाजत हमसे न हटाइए। अगर आपने अपनी हिफाजत हमसे हटाई, सिक्योरिटी हटाई और आपने हमको हमारी जान पर और हमारे माल पर मुसल्लत कर दिया और उनको हवाले कर दिया तो फिर हम खत्म हो गए। ये कैसा कैसा है बताओ। जैसे एक लड़का हो, अपनी औलाद हो, माँ बाप के साथ रहता हो, जब तक रहता है तो वो तो बादशाह बनी नहीं रहे, जब वो नाराज हो जाए माँ बाप उसे, जा भाई तू अब तू तारा हवा है, तू तारू फोड़ा कर करो, मने तू कहीं ना पूछ तो कहू तू मरतो है कि तू खाड़ा में पड़तो है, अबे तने मने नहीं पूछो, ये जो अगर कर दिया ना तो भी वाकई हम खाड़े में गिर जाएंगे। बस समझ में आया ना, बस तो अल्लाह सुभान व तआला से दोस्तों अब यही दुआ करनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह आप हमें अपने हवाले, हम तो आपके प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, हम तो आपकी सिक्योरिटी में रहना चाहते हैं। चलिए अल्लाह सुभान व तआला ने जो कुछ कहलवाया हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.